لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم محض اس کی توفیق سے اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا فضل ہے اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق سے نوازتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری مت کرو جو لوگ عملی طور پر اللہ کے گھروں کی طرف بڑھتے ہیں وہ گویا اللہ کے یاد کی تیاری کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جن سات لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ رجل قلبه معلق بالمساجد کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے انتظار الصلاة بعد الصلاة ایک نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر بوجھ ہوتے ہوئے بھی گرمی بہت سخت ہے پانی گرم ہے یا سردی بہت زیادہ ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے یا جسمانی طور پہ ہمیں کوئی تکلیف ہے اس کے باوجود بھی پورے دل کے اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضری کی تیاری کر رہے ہیں ہر حال میں وضو کرنا نہ صرف وضو کرنا بلکہ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وضو کو مکمل کرنا شروع سے لے کر وضو کی نیت سے لے کر جو دل کے ارادے کا نام ہے دل میں سوچ کر ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کی تیاری کر رہے ہیں ہم ناپاکی سے پاک ہو رہے ہیں اور ہم نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جو وضو کی سنتیں ہیں اس کے آداب ہیں اور اس سے پہلے اس کے فرائض اور واجبات ہیں ان کے پورے دھیان کے ساتھ مکمل وضو کرنا اسے کہتے ہیں اسباغ الوضو وضو کو مکمل طور پر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار کچھ لوگوں کے پیروں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں پیر اور قدم کا پچھلا حصہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس میں کچھ خشکی ہے پورے طور پر اس پر پانی نہیں لگا ہے تو آپ نے فرمایا کہ برا ہو ان قدموں کا کہ جنہیں آگ میں جلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے کہ وضو بھی کرتے ہیں تو پورے طور پہ مکمل جن اعضاء پر پانی پہنچانا چاہیے جسم کے جس حصے کو پورے طور پہ پانی پہنچانا چاہیے اسے نہیں پہنچاتے جیسے تیسے وضو کر لیتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی نماز اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اگر نماز کے لیے تیاری نہیں کرتے تو نماز ہماری ہو جاتی ہے نماز فاسد نہیں ہوتی نماز کسی مفتی کے فتوے کے مطابق ناقص نہیں ہوتی نماز کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن نماز کا جو اہتمام ہونا چاہیے جسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو قائم کرنا، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور کسی چیز کے لیے جیسے تیاری کی جاتی ہے کسی بھی اہم کام کے لیے، نماز کے لیے اس سے بہتر طور پہ تیاری کرنا. اور نماز کی تیاری خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ نماز کی تیاری کیا ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے جیسے ہی اذان ہو اذان کا جواب دیا جائے، جو مسجد سب سے قریب ہو یا ہمارے گھر سے جو سب سے قریبی مسجد ہو یا جہاں ہم نماز ادا کرتے ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے کی تمام مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، دور دور سے اذان کی آواز آتی ہے. اگر ہر اذان کی جواب ہر اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے تو انسان کے لیے ذرا یہ بات مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے جو سب سے قریبی مسجد ہے جس کی اذان کی آواز سب سے صاف طور پر ہمارے گھر میں آتی ہے، کم از کم ہم اس کا جواب دیں. یہ مستحب ہے کہ اذان کے ہر کلمے کا جواب دیا جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہم نماز کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہم نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، جب مؤذن کہتا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے جو ہم سے نماز پڑھوا سکے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت کر سکے، سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کی ذات سے ہی ہمیں امید ہے، اور اسی کی طاقت اور قوت اور توفیق اور فضل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور نماز ادا کریں گے. مؤذن جب یہ کہتا ہے حی علی الفلاح، کہ بڑھو نماز کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھو، ترقی کی طرف آؤ، اس وقت ایک سننے والا، ایک مسلمان اس کے جواب میں یہ کہتا ہے حیا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کا اعتراف جب اذان میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ فجر کی اذان ہو، ظہر اور عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کی اذان، تو اس اذان کو سننے کے بعد ہمارے اندر کا احساس الگ ہونا چاہیے. ہم اذان روزانہ سنتے ہیں، دن میں پانچ وقت سنتے ہیں، اس لیے اذان کی آواز اور دوسری آوازوں میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں، عورتیں سر پہ اوڑھنی رکھ لیتی ہیں، لیکن یہ نماز کا، یہ اذان کا صرف احترام یہ کافی نہیں ہے. اذان کا اصل احترام یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، دل میں اس بات کو تازہ کیا جائے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے خطاب کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب کہا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مسلمان ہو چکا ہے، وہی نماز کے لیے آ سکتا ہے، نماز کے لیے کوئی اور نہیں آ سکتا. تو گویا اللہ کی طرف سے مؤذن ہمیں بلاتا ہے. ہمیں اس وقت ہر نماز کی اذان کے وقت دل میں یہ بات تازہ کرنا، یہ خوشی محسوس کرنا کہ ہم اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے منادی کرائی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں بلا رہے ہیں. اور احساس کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اذان کی آواز سن رہے ہیں. اذان کی آواز کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز سنیں ان کو زمانہ گزر جاتا ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے، ان کے کانوں میں اذان کی آواز تک نہیں آتی اور وہ ترستے ہیں. ہم نے اسی حیدرآباد میں دیکھا، امریکہ کے ایک عالم دین تشریف لائے تھے، ان کی کسی امریکہ میں کسی ایسے مقام پر رہتے تھے جہاں انہوں نے اذان کی آواز بہت کم سننے کو ملتی. تو اذان ہونے لگی، کئی اذانیں ایک ساتھ ہونے لگیں، تو انہوں نے اپنی تقریر روک دی. اور اگر بارکس کے علاقے میں اگر ظہر کی اذان کے لیے انتظار کیا جائے، تو مستقل ایک گھنٹے سوا گھنٹے تک اذان ہوتی رہتی ہے، سب پونے ایک سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ہر مسجد میں ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ساتھ بھی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن وہ احترام میں کھڑے ہو گئے کہ میں پوری اذانیں سنوں گا. تو ہم نے ان سے بتایا کہ نہیں، جو قریب کی اذان ہے آپ اس کو سن لیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ آج ہم چاروں طرف سے اذان کی آواز سن رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دارالاسلام میں ہیں. ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت انہوں نے محسوس کی، اور ہم روزانہ اذان کی آوازیں سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو بھی جاری رہتی ہے، ہمارا کمیونیکیشن بھی جاری رہتا ہے، مستقل ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بالکل اخیر وقت میں ہم نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں اذان کی اہمیت کو سمجھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی مشورے آئے تھے کہ ہم نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کریں. نماز کے لیے بلانے کا طریقہ وہ تھا جو چرچوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو اور جگہوں پر استعمال کیا جاتا تھا. نماز کے بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر جا کر یہ کہا جائے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، آپ حضرات تشریف لے آئیں. شروع میں ایسا ہوتا تھا، لیکن پھر ایک صحابی کے خواب میں یہ کلمات دکھائے گئے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ انہی کلمات کو باقی رکھا جائے اذان. یعنی اذان کے یہ کلمات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتخب کردہ اور اللہ کی طرف سے اس کے اشارے ملے ہیں، اور ہر مومن کو اس اذان کے کلمے سے بلایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گویا وہ ہمارے لیے ایک دعوت نامہ ہے جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، پکار لگائی جاتی ہے. اور ایک مؤذن جب اپنی کمزور آواز سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر، تو گویا وہ دنیا کے جتنے بھی باطل معبود ہیں اور دنیا کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، ان کو لوگوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے خود دعوے کر لیے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں. بڑی تعداد میں مؤذن ہر وقت ہر سیکنڈ پر پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہمیں جب یہ آواز ہم سنیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس وقت ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اس اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے. ہماری پیشانی، ہم جتنے بھی گناہگار ہوں، ہماری پیشانی اللہ کے سوا کہیں اور نہیں جھک سکتی. اس بات پر فخر ہو، اس بات پر اللہ کا شکر ہو، اس بات پر تیاری ہو. نماز کے اذان کے کلمات کا جواب دینا اللہ اکبر کے ذریعے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں یہ مستحب ہے، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کے لیے بڑھنا اور نماز کی تیاری شروع کر دینا اس سے زیادہ تاکیدی حکم ہے. یعنی اگر کوئی اذان کے کلمات کا جواب نہیں دے سکا تو یہ اتنی زیادہ معیوب بات نہیں ہے، جتنی زیادہ معیوب بات یہ ہے کہ اذان پوری ہو گئی اور اذان کے بعد کا وقت بھی گزر گیا، اس کے باوجود بھی ہم اطمینان سے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ اپنی نماز پڑھ لیں گے. ہم نے نماز کے لیے کوئی تیاری شروع نہیں کی. جب اذان کے کلمات مکمل ہو جائیں، پھر اذان کی دعا پڑھی جائے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اے اللہ جو اس مکمل دعوت کے رب ہیں. یہ جو دعوت دی گئی، اس کو دعوت کہا گیا، باضابطہ جو دعا سکھائی گئی اس میں دعوت کا لفظ استعمال کیا گیا. دعوت کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں، دعوت کے معنی دعوت کے بھی ہوتے ہیں، کہ اس مکمل دعا کے جو رب ہیں، اے اللہ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور جو ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے اس کے رب، والصلاۃ القائمہ، اے ہمارے رب ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں جس کے لیے نماز پڑھی جائے گی، والصلاة القائمة، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ آپ وسیلہ بھی عنایت فرمائیے اور فضیلہ بھی عنایت فرمائیے. جنت میں دونوں مقام کے نام ہیں، جیسے مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، ویسے ہی یہ دونوں مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں گے. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچا دیجئے، وہاں بھیج دیجئے، ان سے اس جگہ کو رونق بخش دیجئے کہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا. ہماری یہ مجال، ہماری ناپاک زبانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی، ہمیں یہ موقع دے دیا، ہم کو یہ موقع دیا اور ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ خوش قسمتی ہماری رکھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ مقام محمود عنایت فرما دیجئے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرما لیا، لیکن ایک مومن کا مقام یہ رکھا گیا کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے محبوب رکھا ہے. لیکن ایک مومن کا یہ مقام ہے، اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی یہ اہمیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بار بار تازہ کرنے کے لیے کچھ ایسے کلمات اذان میں رکھ دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت، بندگی اور رسالت کی گواہی اذان میں رکھ دی، درود شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تذکرہ اذان کے بعد کی دعا میں رکھ دی. تو جب ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلی تیاری ہماری اذان سے شروع ہو جاتی، اذان کے بعد کی دعا سے شروع ہو جاتی. اس کے بعد ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، طہارت بھی خوب اچھی طرح حاصل کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسے خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، نماز میں زیادہ دل لگتا ہے اس کی وجہ سے. پھر جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں پورا اہتمام اور آداب کا خیال، بسم اللہ سے وضو کو شروع کیا جائے، وضو کے جو بعد کی دعا ہے وہ پڑھی جائے، کہ جس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت کے دن اپنے وضو کے نشان سے پہچانے جائیں گے، جس کو یہ بات پسند ہو وہ اپنے نشان کو اور زیادہ لمبا کر لے، بہتر سے بہتر نشان اپنا کر لے. جو جتنے بہتر طریقے پر وضو کرے گا اس کا نشان اتنا زیادہ چمکدار ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ اس کو واضح کر دیا جائے گا. فمن شاء منکم ان یطیل غرته فلیفعل، وضو کا پورے طور پر اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے بڑھا جائے. جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. انسان اور کیا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کی ہر وقت اس کو ضرورت ہے، اس کی دعائیں بھی کرتا ہے، اور جب اللہ کے یہاں عبادت کرنے کے لیے آ رہا اس وقت بھی جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی یہی دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ آپ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے، آپ کے گھر میں اب ہم آ گئے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. نہ صرف ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بلکہ ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عملی طور پر صرف آپ کے سامنے جھکنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب انسان مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو اپنے لیے دعا کرے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نورانیت پیدا فرما دیجیے، وفی لسانی نورا، میری زبان پر نور پیدا فرما دیجیے، ایک روشنی رکھ دیجیے، میری آنکھوں میں نور رکھ دیجیے، میرے کانوں میں نور رکھ دیجیے، وفی عینی نورا، وفی اذنی نورا، وفی قبری نورا، میرے قبر کو نورانی بنا دیجیے، بے شمار دعائیں، وفی لحمی نورا، وفی دمی نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، میرے دائیں بائیں اوپر نیچے اور میرے گوشت پوست میں میرے خون میں نورانیت اور روحانیت کو آپ دوڑا دیجئے اور اس کے ساتھ مجھے جوڑ دیجئے. یہ دعا پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم فرمائی. اس استحضار کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ جب ہم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا مسجد کے لیے چلنا بھی نماز میں شمار ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے چلنا، نماز کے لیے انتظار کرنا بھی نماز کا حصہ ہے، وہ بھی نماز میں شمار ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ دنیا کی کیا چیزیں ہماری پسندیدہ ہیں، اس میں خاص طور سے نماز کا ذکر فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی. یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے سے ہمیں سکون پہنچاؤ. اور اس کے لیے پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے جا رہے ہیں، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد حاصل کرنے جا رہے ہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت بوجھ معلوم ہوتی ہے, بہت بڑی چیز ہے اور بہت بھاری معلوم ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کو مشکل نہیں معلوم ہوتی, ان لوگوں کو بالکل آسان معلوم ہوتی ہے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور اللہ کے سامنے سکون کے ساتھ اپنے دل اور اپنے اعضاء اور جوارح کے پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. کہیں فرمایا گیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور خشوع اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے, اس سے پہلے اذان کے جواب کا اہتمام کیا جائے, پھر اس کے بعد وضو میں پورے طور پر اہتمام کیا جائے. جب نماز کے لیے ہم چلیں تو راستے میں اس بات کا استحضار ہو کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, جیسے جیسے مسجد سے قریب ہوتے جائے اس دھیان میں اور اس استحضار میں اور طاقت پیدا ہو, پھر جب مسجد کے اندر ہم داخل ہوں تو اگر نماز کا وقت نہ ہوا ہو, یعنی نماز ابھی شروع نہ ہوئی ہو, تو ہم تحیت المسجد پڑھ لیں, تحیت المسجد کا اہتمام کریں. اور اس سے پہلے بھی تحیت الوضو کی بھی ایک سنت ہے کہ جس وقت ہم نے گھر میں وضو کیا, اگر دو رکعت جس وقت بھی وضو کیا, ضروری نہیں کہ نماز کے لیے ہی وضو کیا ہو, جس وقت بھی وضو کیا دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا. جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لی, تحیت المسجد سے ہم ایک اور تیاری کر لیتے ہیں نماز کی. پھر اس نماز سے متعلق جو سنتیں ہیں, چار رکعت یا دو رکعت جس نماز کی جو سنت مؤکدہ ہے, وہ نماز ہم نے ادا کر لی, تو ہم پورے طور پر اب فرض نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. اور اس سے ہمیں اپنے نماز میں دھیان جمانے میں اور نماز کے اندر خیالات کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانے میں مدد ملتی ہے. اگر ہم اچانک اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اور آخری وقت تک ان کاموں میں لگے رہے اور دوڑتے ہوئے اچانک آئے اور فرض نماز میں بالکل آخر وقت میں شامل ہوئے, تو ہماری نماز کے اندر دھیان نہیں رہ پاتا. پھر وہ کیفیت جو احسان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تو بالکل یقینی ہے. اس کیفیت کو پیدا کرو, اپنے دل میں اس دھیان کو جماؤ اور اس بات کا استحضار کرو کہ یخرون للاذقان سجدا, یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا, کہ جب ایمان والے نماز کے لیے آتے ہیں اور جب جھکتے ہیں نماز کے لیے تو خشوع خضوع کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ان کے اوپر رونے کی کیفیت ہوتی ہے, ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, وہ خشک طریقے سے بالکل ایک قانونی طریقے سے صرف نماز نہیں ادا کر لیتے کہ ہمیں کتنے رکوع ادا کرنے ہیں, کتنے سجدے کرنے ہیں, بلکہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وسجد واقترب کا احساس ہوتا ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہوتے جاؤ. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء, جب سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے اللہ رب العزت سے, تو اسے چاہیے کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں میں دعائیں کریں. اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں, ہمیں آداب سکھائے اور وہ کیفیتیں بتائیں کہ جب ہم نماز شروع کرنے والے ہوں تکبیر تحریمہ رکھا, اس میں اللہ اکبر کہا جائے, اذان میں ہم سن چکے ہیں لیکن پھر سے ایک مرتبہ اس کا استحضار کیا جائے, دھیان کو جمایا جائے کہ ہم نماز شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے نیت کی جائے. اور نیت کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ زبان سے کہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے اور اتنی رکعت, اس کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ دل میں اس بات کا استحضار کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, یہ استحضار اور یہ دھیان ضروری ہے. اگر کسی شخص نے بالکل اللہ اکبر کہتے وقت کوئی نیت نہیں کی اور دل میں خیال ہی نہیں کیا, لیکن کیفیت اس کی ایسی تھی کہ اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, تم نماز پڑھ, تو وہ فوراً یہ بتا دے کہ میں عشاء کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اس کیفیت کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ بھی اگر وہ ہو, اگرچہ اس نے بالکل اللہ اکبر کہتے ہوئے اس بات کا دھیان واضح طور پہ نہیں کیا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کے دل و دماغ پہ یہ بات حاوی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن نیت تو اصل وہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے واضح طور پہ اپنے دل میں خیال کو تازہ کیا جائے کہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا انفرادی طور پر پڑھ رہا ہوں، جب یہ پورا اہتمام کیا جاتا ہے پھر جو تلاوت کی جائے اس پر پوری توجہ ہو، اور سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کا استحضار ہو، تو اس سے ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر یہ وہ نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازیں فحشا سے بھی روکتی ہیں، بے حیائیوں سے بھی روکتی ہیں اور بری باتوں سے بھی روکتی ہیں. اگر نماز کے اندر یہ کیفیت نہ ہو، نماز میں انسان اپنے دل کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھے اور سجدے میں جب جا رہا ہو اس وقت بھی دھیان نہ ہو، رکوع میں جب ہو اس وقت بھی دھیان نہ ہو، قیام میں جب ہو اس وقت بھی دھیان نہ ہو، تو یہ نماز قانونی طور پہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اسی لیے خشوع کے معنی ہوتے ہیں دل کی کا پورا توجہ، خاشعون کے معنی خائفون و ساکنون، ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے پوری توجہ سے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور خضوع کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کو فرمایا گیا کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ حرکت مت کرو. ضرورت پڑ جائے کہیں ہاتھ لے جانے کی تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ نہ جائے، لیکن بددھیانی میں اس طرح نماز پڑھنا کہ جہاں بھی ہاتھ جا رہا ہو جاتا رہے اور بالکل توجہ نہ ہو، جیسی ضرورت نماز میں پیدا ہو رہی ہے وہ ضرورت پوری کی جائے، ذرا بھی خیال نہ کیا جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے میں عبادت انجام دے رہا ہوں، کس کام سے آیا ہوں، یہ اللہ کو حد درجے ناپسندیدہ ہے. پھر نماز اس طرح ادا کر لینا کہ فوری بہت تیزی کے ساتھ نماز ادا کر لینا کہ جیسے پرندے دانہ چگتے ہیں، جس کی مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ اس طرح سجدہ کیا گیا کہ جیسے پرندے دانہ چگتے ہیں اور اپنے چونچ مارتے ہیں زمین پر، اس طرح سے سجدہ کر کے اٹھ جانا اور فوراً فارغ ہو کر اور مسجد سے باہر نکل جانا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. تین تین مرتبہ آپ نے اس کو تعلیم دی اور پھر فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، سکون اور اطمینان کے ساتھ، جس سے اپنے دل کو بھی سکون پیدا ہو. ہم اپنے دل کو تو راضی کر سکیں اس بات سے کہ واقعی ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے ایک کام کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ تو نمازی ہیں، وقت پہ مسجد میں آتے ہیں، لیکن خود اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں تو ہم نے نماز میں چوری کی ہو، نماز کا حق نہ ادا کیا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا چور قرار دیا کہ جو نماز کے ارکان اور اس کے آداب اور اس کی سنتوں کا لحاظ نہ کرتا ہو. نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو قیام کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے سر کو بالکل اس طرح جھکا لے کہ اس کی ٹھوڑی سینے میں لگنے لگے، بلکہ پورے طور پہ کھڑا ہو، نگاہ اس کی اس جگہ پر ہو جہاں سجدہ کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تنبیہ فرمائی اور لوگوں کو منع فرمایا کہ اس طرح سر نہ جھکا لیا جائے کہ خشوع خضوع اسی کو سمجھا جائے، بلکہ سر بالکل انسان کا اپنی حالت پر ہو جیسے ہوتا ہے، نگاہ اس کی اس جگہ پر ہو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسرے جو بھی ارکان ہیں ان میں بھی وہاں نگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں نگاہ رکھیں تو خیالات کم سے کم بھٹکتے ہیں، اور اگر خیالات آئیں بھی تو اس سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے خیالات کو ختم کرنا چاہیے. بار بار خیال آئے گا لیکن پھر اس خیال کو ختم کر کے پھر سے ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ جس کے قبضے میں آسمان و زمین اور ساری کائنات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اور سعادت دی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. بار بار اس بات کا دھیان ہو تو اللہ رب العزت کی جانب سے بھی مدد ہوتی ہے اور ہماری نماز خشوع اور خضوع کی کیفیت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو اس کی سنتوں اور آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.